لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. برادران اسلام ومحترم خواتين اسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علامہ اقبال نے اسرار و رموز کے نام سے ایک مثنوی فارسی زبان میں لکھی ہے، اور مثنوی اسرار و رموز کے آخر میں انہوں نے ایک نظم لکھی ہے بحضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم. عرض حال مصنف بحضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس عرض حال مصنف میں اقبال نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ امت مسلمہ ایک لاش کی طرح بے جان پڑی ہوئی تھی، اور یہ تیری تعلیمات کو بھول گئی تھی، اور تیری ذات کو بھی بھول گئی تھی، تجھ سے نا آشنا ہو گئی تھی. اور اس کی تمام دکھوں کا مداوا کرنے کے لیے میں نے اس کو وہ بھولا ہوا سبق یاد دلایا ہے، اور قرآن کریم کی تعلیمات سے اس کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور تیرے حضور میں اس کو پیش کیا ہے کہ پہلے بھی تجھ ہی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ آپ ہی نے اس انسانیت کو سبق دیا اور انسانیت کو ایک زندگی کی حیات بخش پیغام سے آشنا کیا. اب آپ ہی کے سامنے میں تیری امت کو، آپ کی امت کو لے کر آیا ہوں، اور آپ کی یہ جو صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اس کا پھر آپ ہی علاج کر سکتے ہیں. اور اس نظم میں اقبال کا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے، عشق کا تعلق، محبت کا تعلق، وہ اس نظم میں بالکل صاف جھلکتا ہے. اور فارسی کی نظم ہے، وہ اس میں کہتے ہیں کہ جب سے تجھ سے اور آپ سے میں آشنا ہوا ہوں، جب سے میں آپ سے آشنا ہوا ہوں، تو آپ مجھے اپنے ماں باپ سے زیادہ عزیز ہو گئے. اور یہ جو امت ہے، اس کے دل میں بھی آپ کی محبت جاگزی ہوگی، اور آپ کی محبت پھر سے، آپ ان کے پھر سے محبوب بنیں گے، اس کے بعد اس کے تمام دکھوں کا مداوا ہو سکے گا. یہ نظم پوری، اگر جو فارسی سمجھتے ہیں، فارسی زبان سے جو آگاہ ہیں، اگر یہ بحضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم عرض حال مصنف پڑھ لیں گے، تو ان کو اقبال کا جو اصل پیغام ہے اس کے بارے میں آشنائی حاصل ہوگی کہ وہ حقیقت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کر کے دلوں میں، پھر ان کو قرآن کریم کی تعلیمات سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں. اور یہ شاعری انہوں نے عام شعراء کی طرح شعر کہنے کے لیے کوئی شوقیہ نہیں اپنائی، بلکہ انہوں نے شعر کو اپنے پیغام کا ذریعہ بنایا. اور انہوں نے اپنے ایک فارسی شعر میں کہا بھی ہے کہ نغمہ کو جاؤ من کو جاؤ، ساز سخن بہان عیس، سوئے قطار می کشم ناقے بے زمام را. کہ کہاں شاعری اور کہاں میں، یہ شاعری تو ایک بہانہ ہے، میرا اصل کام یہ ہے کہ جو ناقہ بے زمام ہے، اس کو قطار کے اندر لے آؤں اور اس کو کوئی نظم و ضبط کے اندر لے آؤں. اس کے لیے پھر سب سے پہلے اقبال نشاندہی کرتا ہے امت کو محبوب کی نشاندہی کرتا ہے. محبوب میرا کون ہے؟ اور امت کی تمام خرابیوں کی کا سبب بھی وہ یہی بیان کرتے ہیں کہ اپنے محبوب کو بھول گئے. چنانچہ فرمایا ہے فارسی ربائی میں کہ شبی بگریستم پیش خدا زار مسلمانا چرا خوارن گزارن ندا آمد نمی دانی کی این قوم دلی دارند و محبوبی ندارند. کہ میں ایک رات زار و قطار اللہ کی حضور میں روتا رہا اور میں نے کہا کہ یہ مسلمان کیوں خار زار ہیں. اللہ سے میں نے پوچھا سوال کیا تو ندا آئی کہ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اس قوم کس کا دل ہے, سینے میں دل ہے لیکن اس میں محبوب نہیں ہے. چنانچہ ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ وہ محبوب کی پہچان کرا دیں امت کو کہ محبوب کون ہے. اور محبوب کی پہچان کرانے کے بعد اور ان کے دلوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈالنے کے بعد وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اور ان کی تعلیمات کے ذریعے سے اور ان پر نازل شدہ شریعت کے ذریعے سے پھر ان کی اصلاح کا کام کرے. قرآن کے ذریعے سے, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ذریعے سے. چنانچہ فرماتے ہیں کہ در دل مسلم مقام مصطفیٰ است, آبروی ماز نام مصطفیٰ است, در شبستان حرا خلوت گزید, قوم و آئین و حکومت آفرید, اس کلیدی دی در دنیا کو شاد, ہم جو او بطن امیدی تھی نظار. کہ مسلمان کے دل میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے, ہماری آبرو ان کے نام کی وجہ سے ہے. انہوں نے حرا کی شبستان اور تاریکیوں میں خلوت پکڑی تو قوم بنائی, آئین بنایا, حکومت بنائی اور دین کی چابی سے دنیا کا دروازہ کھولا. یعنی دنیا الگ اور دین الگ کوئی چیزیں نہیں ہیں, بلکہ دین دنیا کا دروازہ کھولنے کا ذریعہ ہے. دین کے ذریعے سے اس کی چابی کی سے دنیا کا دروازہ کھولا, دنیا میں زندگی کا سلیقہ سکھایا کس طریقے سے دنیا میں رہنا ہے اور بندوں کے کیا حقوق ہیں, اللہ کے کیا حقوق ہیں, آپس میں کس طریقے سے مل جل کر رہنا ہے اور گھر کے اندر کیسے رہنا ہے, معاملات کیسے طے کرنے ہیں. یہ تمام دین کے جو اصول ہیں اور دین کے جو طریقے ہیں دنیا کے لیے آئے ہیں. تو دین کی چابی سے انہوں نے دنیا کا دروازہ کھولا, ان کی طرح سے اس کائنات نے ان کی طرح کسی کو پیدا ابھی تک نہیں کیا, نہ کبھی ہوگا. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آئین دیا تھا پھر اس کی ساری آئین کی تشریح اقبال کی کلام میں جگہ جگہ ملتی ہے. وہ آئین کیا تھا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا؟ وہ قوم کون سی تھی جس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو پیغام دیا اور جس قوم کی تشکیل کی؟ اور وہ حکومت اس کے کیا اصول تھے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی؟ تو اس آئین کے بارے میں اقبال نے اپنے کلام میں جگہ جگہ کہا ہے کہ وہ آئین قرآن کریم ہے. قرآن کریم وہ آئین ہے جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو امت مسلم اور انسانیت کو دیا. آ کتاب زندہ قرآن حکیم, حکمت اولا یزال است و قدیم. کہ وہ قرآن کریم جو ہے وہ زندہ کتاب ہے, اور قرآن کریم کی تعریف کرتے ہوئے اور ان کی صفات بیان کرتے ہوئے اقبال کہتا ہے کہ جب ایک دور گزرتا ہے تو دوسرے دور کے لیے نئے آب و تاب کے ساتھ اپنی تعلیمات کو پیش کر دیتا ہے. اس کی تعلیمات کبھی پرانی نہیں ہوتی. آئین ایسا ہے جو کہ زمان و مکان کی کوئی حدود نہیں جانتا، اور مثنوی اسرار و رموز میں اس پہ باب باندھے گئے ہیں کہ جو یہ ملت ہے اور امت ہے اس کا نہ کوئی انتہائی زمانی ہے اور نہ کوئی انتہائی مکانی ہے، اور جو آئین اللہ تعالی نے دیا ہے وہ زمان و مکان کے حدود سے بالاتر ہے. ہاں جی، جو مشہور نظم اقبال کی ہے، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، سنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. اسی میں یہ ایک دو شعر ہے کہ یہ نغم فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ. اور خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری، نہ ہے زمان نہ مکان لا الہ الا اللہ. یعنی کوئی زمان و مکان کوئی حد نہیں ہے، جو بھی ملک ہو اور جو بھی زمانہ ہو، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہر ملک کے لیے ہیں اور ہر زمانے کے لیے ہیں، اور یہ قید مقام اور قید زمان سے آزاد ہے یہ دین اور یہ امت. اس قوم کی جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قوم بنائی ہے، اس قوم کے بارے میں کہتے ہیں کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اور اس قوم پر اقوام مغرب سے قیاس نہ کریں. اقوام مغرب وہ وطنی قومیت کے اور زبان اور علاقے کی بنیاد پر قومیت کے قائل ہیں، لیکن اقبال کہتے ہیں کہ وطن تو وطنی قومیت اور وطن کو بت بنانا، یہ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی تعلیمات کے خلاف ہے. اور اس طرح کی وطن پرستی کو کہتے ہیں کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیراہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. اور وہ اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ ہماری قوم جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی ہے، کس طریقے سے زبان اور مکان اور نسل اور علاقے کی حدود سے بالاتر ہے. فرماتے ہیں نہ افغان ایم و نہ ترک و تتارم، چمنزاد ایم و از یک شاخ سارم، تمیز رنگ بو بر ما حرام است کہ ما پروردہ یک نو بہارم. کہ ہم نہ افغان ہیں نہ ترک ہیں نہ تتار ہیں. مختلف اشعار میں کہتے ہیں کہ نہ حجازی اور نہ ایرانی اور نہ چینی اور نہ ہندی، بلکہ ہم تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کی گرد ایک امت ہیں، اور ہماری جو اساس ہے، ہمارا جو بنیادی عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اسی کی بنیاد پر ہم ایک قوم ہیں. عقیدی کے اساس پر، توحید کی عقیدی کے اساس پر ہم ایک قوم ہیں. چنانچہ وہ ترانے ملی تو سب کو، اکثر مسلمانوں کو یاد ہے، خاص طور سے جو اردو دان طبقہ ہے، جس میں کہا کہ چینوں عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے، سارا جہاں ہمارا. اور پھر اس میں مسلمانوں کی تاریخ بھی یاد کرتے ہیں، اور اپنا مرکز بھی اس میں اس کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ہمارا مرکز کیا ہے. دنیا کے بت کدے میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاس باں ہیں وہ پاس باں ہمارا. اپنے مرکز کی بھی اس میں نشاندہی کرتے ہیں، اور اس میں اپنے عقیدے کی بھی نشاندہی کرتے ہیں کہ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا. اس میں پورا جو ترانہ ملی ہے، اس میں پوری طریقے سے تاریخ کے ساتھ بھی، اور وہاں اندلس کو بھی خطاب کرتے ہوئے اپنی تاریخ کا ذکر کرتے ہیں کہ اے سرزمین اندلس، وہ دن ہے یاد تجھ کو، تھا تیری ڈالیوں میں جب آشیاں ہمارا. اور اس میں پھر اپنے عزم کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ باطل سے دبنے والے، اے آسمان نہیں ہم، سو بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. تو ترانہ ملی میں وہ اپنی ملت, اپنی قوم اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قوم کی بھی تعریف کرتے ہیں, اس کی تاریخ بھی یاد کرتے ہیں اور اس کے عزم کو بھی دہراتے ہیں کہ یہ امت یہ علاقے اور ملک کی حدود سے اور زبان کی حدود سے بالا تر ہے اور توحید پر اس کی اساس ہے اور کعبہ اور قبلہ اس کا مرکز اور محور ہے. اندلس میں جو تاریخ کی جو دعا ہے سرزمین اندلس پر جب وہ اترے ہیں اور جب اس کا جو تاریخ کا وہاں اترنا ہے اس کے بارے میں بھی وہ بھی بہت اچھی ایک اس بات کی علامت ہے کہ اقبال مسلمانوں کو یہ تعلیم دے رہے تھے اور ان کو یہ یاد دلا رہے تھے کہ وہ تمام پوری جو روئی زمین ہے یہ ان کا ملک ہے کیونکہ ان کی اللہ کی ملکیت ہے. کہ تاریخ جو برکنارہ انلس سفینہ سوخت گفتن کار توز نگاہ خرد خطاست دور مز سواد وطن باس چور سیم پر کی سبب زرو شریعت کو جا رواس خندید دست خیش بشمشیر برد و گفت ہر ملک ملک ماست کہ ملک خدای ماست. کہ طارق نے جب وہ انلس کی وہ سرزمین پر اترے تو اترنے کے بعد انہوں نے وہ کشتیاں جلا ڈالی, ان کے یہ کشتیاں بیکار ہیں اب خامخواہ کے لیے ایک امید اور ایک سہارا لوگوں کے لیے اور فوجیوں کے لیے ہوگا مجاہدین کے لیے کہ اس میں پھر بیٹھ کر پھر وہاں اپنے ملک کی طرف جائیں گے. حالانکہ اپنا ملک کی طرف تو اب انہوں نے چھوڑ دیا, اب تو اس کو اپنا وطن بنانا ہے, اسی کو آباد کرنا ہے, اسی میں اللہ کی کا پیغام پہنچانا ہے, اسی میں تعلیم کی توحید کی تعلیم دینی ہے لوگوں کو. تو اس لیے اس سے بالکل ان کو بے فکر کرنے کے لیے اور واپسی کے اس جو سفینہ تھا اور جو کشتیاں تھیں انہیں کو جلا ڈالا. تو وہاں کے جو ہوشیار لوگ تھے اور شریعت کو جاننے والے احکام کو پہچاننے والے انہوں نے کہا یہ تو عقل کے مطابق آپ کا کہ یہ کام صحیح نہیں ہے, شریعت کے مطابق تو ترک کے سبب کہاں روا ہے, کہاں یہ جائز ہے کہ آپ جو واپسی کا ہمارا ایک سبب تھا اس کو آپ نے ختم کر دیا. وہ مسکراتے ہوئے کہتے ہیں انہوں نے اپنی تلوار کی طرف ہاتھ بڑھایا اور کہا کہ ہر ملک ملک ماس کہ ملکی خدا ماس کہ ہر جو ملک ہے وہ ہماری ملکیت ہے کہ ہمارے اللہ کی ملکیت ہے. اور یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی طرف بھی اشارہ ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پوری ہوئی زمین یہ میری مسجد ہے, یہ پوری ہوئی زمین میری مسجد ہے. اس کا بھی بہت دل نشین انداز میں اقبال نے ذکر کیا ہے کہ مؤمنا را گفت آ سلطان دین مسجد من ای ہماروئی زمین. کہ اس سلطان دین صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤمنین سے کہا کہ ساری روئی زمین میری مسجد ہے. الاما از گردش نوح آسمان مسجد مؤمن بدست دیگراں. کہ میں یہ نو آسمانوں کی گردش سے پناہ مانگتا ہوں کہ گردش لیل و نہار نے ہمیں یہ دن دکھایا کہ مؤمنین کی مسجد ہے اور دوسروں کے ہاتھ میں ہے. امریکہ کہتا ہے میرا نیو ورلڈ آرڈر اس پر چلے گا, مغربی تہذیب اس کے اوپر پھیل گئی ہے, مغربی تہذیب نے سیطرت حاصل کر لی ہے پوری زمین پر اور ہم اپنے گھروں کے ڈرائنگ روموں میں بھی مغربی تہذیب کی الغار سے محفوظ نہیں ہیں. ہر جگہ مغربی تہذیب ہمارا پیچھا کر رہی ہے اور ڈش اینٹینا اور سیارے کے ذریعے سے اور سیٹلائٹ کے ذریعے سے اور دنیا بھر میں سینکڑوں چینلز ٹی وی چینلز کے ذریعے سے ایک زبردست فحاشی اور اوریانی کی الغار ہے. اور مؤمن بیچارہ جو روئی زمین اس کی مسجد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قرار دیا تھا, اس روئی زمین پر اجنبی ہے, اس روئی زمین پر پریشان ہے, اس کے پاس یہ وسائل نہیں ہے, وسائل پر سارا مغرب نے قبضہ کر لیا, اس نے کنٹرول کر لیا ہے اور وہ اپنی تہذیب کی تبلیغ کر رہا ہے. اور جن کو اللہ کی ہدایت جن کے پاس ہے, اللہ کی آخری شریعت جن کے پاس ہے, اللہ کی آخری کتاب جن کے پاس ہے, جو اللہ کی آخری نبی کی آخری امت ہیں, اور جن کو تبلیغ کے فریضے کے لیے یہاں بھیجا گیا شہادت علی الناس شہادت حق کے فریضے کے لیے اس کی بات ہی کوئی نہیں سن رہا ہے, وہ اپنی بات پہ پہنچا بھی نہیں سکتا, وہ اپنی بات کی طرف متوجہ بھی نہیں کر سکتا کسی کو, کیونکہ اس کے پاس وہ ذرائع نہیں ہے. الاماں از گردش نوح آسماں مسجد مؤمن بدستی دیگراں, تو کیا کرنا چاہیے؟ اقبال کہتا ہے کہ ہاتھ راستہ یہ ہے کہ سخت کوشد مؤمن پاکیزہ کیش بگیرد مسجد مولا خیش, انتہائی جد و جہد کرے مؤمن پاکیزہ کیش, انتہائی جد و جہد کرے تاکہ اپنے آقا اور اپنی مولا کی مسجد کو واپس حاصل کر لے. جہاد فی سبیل اللہ ہی راستہ ہے, اور جہاد فی سبیل اللہ کا جو راستہ ہے وہ ترک دنیا کا راستہ نہیں ہے. مؤمنین کا راستہ جہاد فی سبیل اللہ کا راستہ ہے, رہبانیت کا نہیں ہے. تو اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں وہ جہاد فی سبیل اللہ میں اپنی زندگی گزاریں. کہتا ہے کہ ایک استر کی جہاں گوئی مگو ترک این دیرے کو ہن تسخیر ہو, یہ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے مبارک کی طرف اشارہ ہے کہ اس کو کہتا ہے جو لوگوں کو ترک دنیا کی تعلیم دیتا ہے کہ اے وہ شخص جو کہ ترک دنیا کی تعلیم دیتا ہے ترک دنیا کی تعلیم مت دو. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہبانیت اس قوم کی بتائی ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ اس امت کی رہبانیت ہے. رہبانیت اور جہاد فی سبیل اللہ میں ایک مشابہت ہے, اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی رہبانیت جہاد ہے. مشابہت یہ ہے کہ رہبانیت میں دنیا کو چھوڑ کے آدمی جنگلوں کی طرف چلا جاتا ہے, تعلقات کو چھوڑ دیتا ہے, مال و دولت زمین وطن ہر چیز کو چھوڑ دیتا ہے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکل, رہبانیت ترک دنیا جنگلوں میں نکل جاتا ہے, ملنگی اختیار کر لیتا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ میری امت کی رہبانیت نہیں, جہاد فی سبیل اللہ میری امت کی رہبانیت, اس میں ترک نہیں کرتا مؤمن دنیا کو, لیکن دنیا کے سارے وسائل اور جتنی بھی قوت اس کے پاس ہے اس کو اللہ کے راستے میں قربان کرتا ہے, رہبانیت میں چھوڑ دیتا ہے, ترک کر دیتا ہے, اور جہاد فی سبیل اللہ میں تمام تعلقات اور تمام قوتیں اور تمام توانائیاں تمام انرجی صرف کرتا ہے, قربان کر دیتا ہے اس کے لیے کہ اللہ کا کلمہ سر بلند ہو, اللہ کا دین سر بلند ہو. تو یہ راستہ بتایا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس طریقے سے مؤمن اپنے آقا کی مسجد کو واپس حاصل کر سکتا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق اقبال کا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کے ذریعے سے وہ جس طرح اصلاح کرتے تھے, تو اس کا ذکر انہوں نے ایک جنگ ترابلس پر انہوں نے ایک نظم لکھی حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور اس میں وہ عالم خیال میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاتے ہیں. وہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں امت کا حال کیا تھا, تو یہ امت کا حال بتاتے ہیں اور پھر ایک تحفہ پیش کرتے ہیں کہ جگران جو مجھ پہ یہ ہنگامہ یہ زمانہ ہوا, جہاں سے باندھ کے رختے سفر روانہ ہوا, حضور فرشتے بزم رسالت میں لے گئے مجھ کو, فرشتے بزم رسالت میں لے گئے مجھ کو, حضور آئے رحمت میں لے گئے مجھ کو. کہا حضور نے اے اندلی بے باغ حجاز, کلی کلی ہے تیری گرمی نواس گداز, نکل کے باغ جہاں سے برنگ بو آیا, ہمارے واسطے کیا تحفہ لے کے تو آیا. تو یہ کہتے ہیں کہ حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی, تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی. ہزار لالہ و گل ہیں ریاض ہستی میں، وفا کی جس میں ہو بو وہ کلی نہیں ملتی. لیکن بعد میں کہتے ہیں ایک امید کی، ایک روشنی کی جھلک دکھاتے ہیں، مگر میں نظر کو ایک آبگی نہ لایا ہوں، جو چیز اس میں ہے جنت میں بھی نہیں ملتی. جھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں، پرابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں. وہ شہداء کا جو خون ہے اس میں ان کو ایک امید نظر آتی ہے، اور یہ ایسی قیمتی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے پھر ایک نئی صبح کے نمودار اور روشن ہونے کا امکان ہے ان کو نظر آتا ہے. اور یہی بات انہوں نے پھر طرابلس کی جنگ میں فاطمہ بنت عبداللہ ایک عرب لڑکی شہید ہو گئی تھی اور پانی پلاتی ہوئی شہید ہو گئی تھی. ایک ہی جنگ میں، ایک ہی واقعے میں، جہاں بھی انہوں نے کوئی ایسا امید کی کرن ان کو نظر آئی، انہوں نے عام کرنے کی کوشش کی اقبال نے، تو پھر وہ فاطمہ بنت عبداللہ کو مخاطب کرتے ہوئے اس میں نظم میں کہتے ہیں کہ غازیانی دین کی سقائی تیری قسمت میں تھی. اور اس کی تعریف کرنے کے بعد اس پہ وہ مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ فاطمہ گو شب نمفشاں آنکھ تیرے غم میں ہے، نغمہ عشرت بھی اپنے نالہ ماتم میں ہے. اگرچہ تیری یہ شہادت کی وجہ سے تو بہت ہم غمگین ہیں، لیکن اس غم میں ایک خوشی کا ایک پہلو بھی چھپا ہوا ہے، پوشیدہ ہے خوشی کا پہلو. اور وہ خوشی کا پہلو یہ ہے کہ وہ اس کو نظر آتا ہے کہ اتنا ایسی اس کو مخاطب کرتے ہوئے کہ یہ کلی بھی اس گلستانی خزاں منظر میں تھی، ایسی چنگاری بھی عرب اپنے خاکستر میں تھی. تو وہ چنگاری ان کو نظر آتی ہے اور وہ ان کو یہ نظر منظر نظر آتا ہے کہ اس کی خون کی یہ جو چنگاریاں ہیں اور یہ شرارے ہیں یہ ساری عالم میں پھیل جائیں گے، اور ایک نئی صبح نمودار ہوگی، ایک نیا ولولہ پیدا ہوگا، بیداری پیدا ہوگی، اور پھر سے قافلہ گامزن ہو جائے گا اپنے سفر کے اوپر. اور پھر نشاندہی کرتے ہیں ایک نظم میں اپنی امت کو اور اپنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو کہ تیری قیادت کون کر سکتا ہے، تیرا حقیقی قائد کون بن سکتا ہے. تو ان کو سے مخاطب کرتے کہتے ہیں کہ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، دے کے احساس زیاں تیرا لگو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے، موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. اس میں ایک تو احساس زیاں کو زندہ کرنے کی بات کرتے ہیں، اور یہ احساس زیاں کو زندہ کرنا یہ اقبال کا ایک اہم شعر کا اور ان کے پیغام کا ایک اہم حصہ ہے. اس پہ ان کو افسوس بھی ہوا ہے کہ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. اس پہ ان کو افسوس بھی ہے کہ ایک تو متاع قافلہ کا سارا سامان لٹ گیا اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا کیا سامان لٹ گیا. اس پہ انہوں نے بہت مختلف انداز میں بہت ہی رونا رویا ہے اس کے اوپر، اور ایک پوری نظم لکھی ہے جوانوں کو، اور ان کو کہتے ہیں کہ حکومت کا کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، کہ حکومت تو کبھی الٹ پھیر ہے زمانے کا، کبھی آتی ہے کبھی جاتی ہے، تو ایک زمانے کا ایک طریقہ ہے، الٹ پھیر ہے. وہ تلک الایام نداولها بین الناس، قرآن کریم نے بھی تسلی دی ہے کہ آج اگر شکست ہو گئی کل فتح ہوگی، آج اگر ہاتھ سے کوئی چیز چلنے جانے لگی ہمت بندھائی ہے. لیکن ان کو رونا اس پہ آتا ہے اور افسوس اس پر ہوتا ہے کہ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سیپارا. پھر غنی کا ایک شعر اس میں نقل کرتے ہیں کہ غنی روزے سیاہ پیرے کے نارا تماشا کن کہ نوری دید اش روشن کنت چشمے گلے خارا. کہ ہمارے آبا و اجداد کی کتابیں ہیں علم کے موتی, یہاں سے سارے لوٹ کر لے گئے ہیں اور اپنے کتب خانوں میں انہوں نے سجا لیے. ان کی آنکھیں اس سے روشن ہوتی ہیں, ہماری آنکھوں کا نور ہم سے چھن گیا ہے. یہ احساس زیاں وہ ہر موقع جو ان کو ملتا ہے تو اپنی قوم کو وہ مسلسل اس پہ متوجہ کرتے ہیں. اور جب یورپ سے آ رہے تھے سمندری جہاز میں تو سقلیہ جزیرہ جس پہ 700 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی اور اب وہاں پہ اسلام کا نام انگلس کی طرح سے وہاں سے غائب ہو گیا, تو اس کو دیکھ کر سمندر میں جہاز کھڑا ہو گیا وہ دور سے, تو اس کا مرثیہ لکھتے ہیں کہ رول اب جی کھول کے اے دیدہ خونا ببار وہ نظر آتا ہے تہذیب حجازی کا مزار. اس کے اوپر انہوں نے رونا رو رہا ہے. اور اسی طریقے سے وہ انگلس پر بھی اور مسجد قرطبہ میں بھی, قرطبہ کی مسجد کے ساتھ ہی دریائے کبیر بہتا ہے.
آپ سب نے ہوائی جہاز تو ضرور دیکھا ہوگا. یہ سائنس کی ایک ایسی ایجاد ہے جو بہت وزنی ہونے کے باوجود ہوا میں تیرتی ہے. ہو سکتا ہے کبھی آپ نے سوچا ہو کہ یہ ہوائی جہاز اتنا وزنی ہونے کے باوجود آسمان میں کیسے اڑتا رہتا ہے, کیونکہ وزن رکھنے والی چیزیں تو آسمان کی طرف نہیں زمین کی طرف گر جاتی ہیں, تو پھر یہ ہوائی جہاز آسمان کی طرف کیسے اڑ جاتا ہے؟ بھائی آج ہم آپ کو ایسے ہی کچھ سوالوں کے جواب بتاتے ہیں. بچوں, ہوائی جہاز کیسے اڑتا ہے یہ بات سمجھنے سے پہلے آپ چند بنیادی باتیں ذہن نشین کر لیں. اول یہ کہ ہم جس فضا میں رہ رہے ہیں ہوا کا ایک سمندر ہے, گویا ہم ہوا کے سمندر میں گھومتے پھر رہے ہیں. یہ ہوا ہماری حرکت کی راہ میں رکاوٹ ہے. ہم جب بھی حرکت کرتے ہیں ہوا سے رگڑ کھاتے ہیں اور یہ رگڑ ہماری رفتار کو کم کرنے کی کوشش کرتی ہے. ہم جتنا تیز دوڑنے کی کوشش کرتے ہیں ہوا کی رکاوٹ اتنی ہی بڑھتی جاتی ہے. تاہم ہوا کی اس رکاوٹ کو مخصوص جسمانی ساخت سے کم کیا جا سکتا ہے. مثلاً آپ تیزی سے سائیکل چلاتے ہوئے آگے کو جھک جاتے ہیں, کیونکہ اس طرح آپ کو ہوا کی کم سے کم رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور آپ تیزی سے سائیکل دوڑا سکتے ہیں. ہوائی جہاز بناتے وقت بھی اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اکثر ہوائی جہاز سامنے کی جانب سے نوکدار ہوتے ہیں, کہ اس طرح انہیں ہوا کے سمندر میں دوڑتے ہوئے کم سے کم رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. دوسری بات یہ کہ اگر ہوا کی تہ کو دو تہوں میں کاٹ دیا جائے تو جو تہ تیز رفتار سے چلتی ہے اس کا دباؤ کم ہو جاتا ہے. یہ اصول ہوائی جہاز کو زمین سے اڑا کر لے جانے, ہوا میں ادھر ادھر چلانے اور زمین پر اتارنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تیسری بات یہ کہ ہر جسم کشش ثقل کے تحت اپنے وزن کے مطابق زمین کی طرف کھینچتا ہے. تاہم اگر اس جسم پر کشش ثقل کی مخالف سمت میں کوئی ایسی قوت استعمال کی جائے جو کشش ثقل سے زیادہ طاقت رکھتی ہو تو ایسا جسم زمین پر گرنے کے بجائے آسمان کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ جہاز کے اڑنے سے ان باتوں کا کیا تعلق ہے. بچوں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہوائی جہاز اڑنے سے پہلے بہت تیزی سے ایک خاص راستے پر دوڑتا ہے جسے رن وے کہتے ہیں. پھر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ہر ہوائی جہاز کے دو لمبے لمبے پر ہوتے ہیں جو اس کے پہلوؤں کی طرف سے نکل کر باہر کی جانب پھیلے ہوتے ہیں. جب ہوائی جہاز رن وے پر تیزی سے دوڑ رہا ہوتا ہے تو یہ ہوا کے سمندر کو کاٹتا ہوا جا رہا ہوتا ہے. اس عمل کے دوران اس کے پر ہوا کو دو تہوں میں تقسیم کرتے جا رہے ہوتے ہیں. ایک اس کے پروں کے اوپر سے گزر رہی ہوتی ہے اور دوسری اس کے پروں کے نیچے سے. ان پروں کو اوپری طرف سے ابھار دے کر اس طرح بنایا جاتا ہے کہ ان کے اوپر سے گزرنے والی ہوا کی تہ ان کے نیچے سے گزرنے والی ہوا سے زیادہ تیزی سے گزرتی ہے، جس کے نتیجے میں پروں کے اوپر کی طرف ہوا کا دباؤ کم اور نیچے کی طرف ہوا کا دباؤ زیادہ ہو جاتا ہے. یہ دباؤ ان پروں کی نچلی طرف سے ایک ایسی قوت فراہم کر دیتا ہے جو کشش ثقل کے مخالف کام کرتی ہے اور ہوائی جہاز پر سے کشش ثقل کا اثر ختم کر کے اسے ہوا میں اوپر کی جانب اچھال دیتی ہے. یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب ہوائی جہاز رن وے سے ٹیک آف یعنی پرواز کرتا ہے اور ہوا میں تیرنے لگتا ہے. ہوا میں جہاز کو موڑنے، اوپر لے جانے اور نیچے لانے کے لیے ہوا کے اسی دباؤ کو جہاز کے مختلف حصوں پر استعمال کیا جاتا ہے. مثلا آپ نے ہوائی جہاز کی بوم اور اس کے قریب ہی لگے ہوئے دو چھوٹے چھوٹے پر ضرور دیکھے ہوں گے. ان پروں کی مدد سے ہوا کے دباؤ کو جہاز کی بوم پر بڑھایا یا کم کیا جا سکتا ہے. اگر بوم پر ہوا کا دباؤ بڑھ جائے تو جہاز کی بوم نیچے کو جھک جاتی ہے اور اس کی ناک اوپر کو اڑ جاتی ہے. ایسے میں جہاز اوپر جانا شروع کر دیتا ہے. اور اگر بوم پر ہوا کا دباؤ کم ہو جائے تو جہاز کی بوم اوپر کو اڑ جائے گی، ناک نیچے کو جھک جائے گی اور جہاز نیچے اترنا شروع ہو جائے گا. اب آپ پوچھیں گے کہ جہاز تیزی سے کیسے دوڑ لیتا ہے. تو بھائی اس کے لیے درکار توانائی یا تو پنکھوں والے انجن کو چلا کر حاصل کی جاتی ہے یا جیٹ انجن چلا کر. تاہم پنکھوں والے انجن 450 میل فی گھنٹہ سے زیادہ کی رفتار پر صحیح کام نہیں کر سکتے، لہذا اس سے زیادہ تیز رفتار حاصل کرنے کے لیے جیٹ انجن استعمال کیے جاتے ہیں. بچوں، دنیا کا پہلا ہوائی جہاز جو رائٹ برادران نے بنایا تھا اس نے ہوا میں صرف 12 سیکنڈ پرواز کی تھی. آج کے جدید جہاز آواز سے بھی زیادہ تیز رفتار کے ساتھ بغیر کہیں رکے 11-11 گھنٹے مسلسل ہوا میں پرواز کر سکتے ہیں.
تو بچوں ابھی آپ سن رہے تھے کیوں اور کیسے کی سلسلے کی گفتگو. کیسی لگی آپ کو ضرور بتائیے گا. تو جیسے میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا نا، آپ کو بتایا تھا 10 سوال اور کہا تھا کہ ان کی جواب آپ بھی تلاش کریں. اب سے کچھ دیر بعد آپ کو میں بھی بتا دوں گی. آپ نے لکھ لی ہے، بل شاباش. تو آئیے سنتے ہیں 10 سوالوں کی جواب.
ہمارا پہلا سوال تھا، یہ بتائیے ہندوستان کی تاریخ میں پہلا مسلمان بادشاہ کون تھا؟ محمد غوری. ہمارا تیسرا سوال تھا، ہماری تاریخ میں 711 عیسوی کی کیا اہمیت ہے؟ محمد بن قاسم نے سن سے حملہ کیا اور یہ علاقہ اسلام کی روشنی سے منور ہوا. ہمارا تیسرا سوال تھا، یہ بتائیے کہ اٹک کے مقام پر کون سے دو دریا آپس میں ملتے ہیں؟ اس سوال کا جواب ہے دریائے سندھ اور دریائے کابل. ہمارا چوتھا سوال تھا، ہیتھرو دنیا کا ایک مشہور ہوائی اڈا ہے، بتائیے یہ کس ملک میں واقع ہے؟ لندن میں، انگلینڈ. ملک کا نام ہے انگلینڈ. ہمارا پانچواں سوال تھا، تاریخ کی سب سے طویل جنگ کون سی تھی؟ 100 سالہ جنگ جو 1338 سے 1453 تک فرانس اور برطانیہ کے درمیان ہوئی. ہمارا چھٹا سوال تھا، ہیلی کاپٹر کے پنکھے میں کتنے پر ہوتے ہیں؟ صرف 2. یہ اس سوال کا صحیح جواب ہے. ہمارا ساتواں سوال تھا، پیٹرول سے چلنے والی کار کس نے ایجاد کی؟ جا جرمن مکینک کارل فریڈرک نے 1886 عیسوی میں. ہمارا آٹھواں سوال تھا، یورپ کے کس شہر کو روشنیوں کا شہر کہا جاتا ہے؟ اس سوال کا جواب ہے فرانس کے دارالحکومت پیرس کو. ہمارا نواں سوال تھا، سب سے تیز رفتار پرندہ کون سا ہے؟ سمندری عقاب، جس کی رفتار پرواز 130 میل فی گھنٹہ ہے، جسے انگریزی میں ڈک ہاک کہا جاتا ہے. ہمارا دسواں اور آخری سوال تھا، ہیوی ویٹ باکسنگ میں کم سے کم وزن کتنا ہوتا ہے؟ 175 پاؤنڈ. یہ تھے ہمارے آج کے 10 سوال اور ان کے جواب.
اس اخبار کے مالکوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے اخبار میں ہر ہفتے ایک صفحہ زراعت کے لیے بھی رکھیں گے، جس میں ذمہ دار اور کاشتکاروں کی مشکلات، مختلف فصلوں کی صورتحال اور زراعت کے بارے میں موسم کے مطابق مشورے بھی شامل ہوں گے. جو رپورٹر صاحب اس کام کے ذمہ دار بنائے گئے وہ ایک دن گاؤں میں پہنچے اور انہوں نے ایک ذمہ دار کا انٹرویو شروع کیا.
آپ کا نام؟
جی میرا نام جی مراد بخش ہے.
مراد صاحب آپ کی کتنی زمین ہے؟
جی میں بھی 17 ایکڑ زمین کا مالک ہوں. جی
اس زمین میں آپ کون سی فصلیں کاشت کرتے ہیں؟
جی اصل میں تو ہماری زمین شہر کے بہت قریب ہے جی، اس لیے ہم زیادہ تر جی سبزیوں اور جی چارے کاشت کرتے ہیں جی.
اس کے علاوہ اپنی آمدنی میں اضافے کے لیے آپ اور کیا کرتے ہیں؟
جی میں ہم نے کچھ مرغیاں بھی پال رکھی ہیں جی، اور ایک مچھلی فارم بھی بنایا ہوا ہے جی.
آپ کے مرغی خانے اور مچھلی فارم کی دیکھ بھال کا کیا بندوبست ہے؟ کیا آپ نے کوئی چوکیدار وغیرہ رکھا ہوا ہے؟
جی نہیں جی نہیں، ہم دو بھائی ہیں جی، ہم خود ہی ان کی حفاظت کرتے ہیں.
بہت خوب، یہ بتائیے کہ کیا آپ کے ہمسائے ایماندار ہیں؟
جی جی بہت ایماندار ہیں بالکل.
میں دیکھ رہا ہوں کہ مرغی خانے اور مچھلی فارم کے ساتھ جو دیوار ہے وہاں بندوق پڑی ہے، وہ وہاں کس لیے رکھی گئی ہے؟
جی لوگ جہاں سات چار پائی تو میرا وہ پائی سے ہوا ہے جی.
جی ہاں نہیں،
اور وہ تو حضور ہمسایوں کو ایماندار رکھنے کے لیے ہے جی.
اچھا جی بچوں، آپ نے کبھی غور کیا کہ کبھی گرمی ہوتی ہے اور کبھی سردی، کبھی بہار اور کبھی خزاں، کبھی بارش اور کبھی خشک موسم؟ ان میں سب تبدیلیاں کیوں کر پیدا ہوتی ہیں؟ وہی جگہ جہاں ہم سخت سردی کے باعث سوئی سوئی کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی جگہ چند ماہ کے بعد ہم ہائے گرمی پکار رہے ہوتے ہیں. تو جناب یہ سب جاننے کے لیے آئیے سنتے ہیں فیچر ہم اور ہمارے موسم.
اور آخر میں موسم کا حال. محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں میں پنجاب کے اکثر مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. آج مختلف شہروں کا درجہ حرارت اس طرح تھا، لاہور زیادہ سے زیادہ 40 درجے سینٹی گریڈ اور کم سے کم 28 درجے سینٹی گریڈ، ملتان زیادہ سے زیادہ 41 درجے سینٹی گریڈ اور کم سے کم 32 درجے سینٹی گریڈ.
موسم کے بارے میں اس قسم کی پیش گوئیاں اکثر آپ روز ہی ریڈیو اور ٹی وی پر سنتے اور اخبارات میں پڑھتے ہوں گے. موسم کا چونکہ ہماری زندگی اور کاروبار سے گہرا تعلق ہے، اس لیے ہم بڑی باقاعدگی سے موسم سے متعلق خبروں کو سنتے اور پڑھتے ہیں. دنیا کے تقریباً ہر ملک میں ایک محکمہ ہوتا ہے جسے محکمہ موسمیات کہتے ہیں. اس محکمے کے سپرد یہ کام ہوتا ہے کہ وہ ہر روز موسم کے بارے میں ہر طرح کی معلومات اکٹھی کر کے ان معلومات کو حکومت اور عوام کے ان اداروں تک پہنچائے جن کو موسم کے بارے میں تبدیلیوں کی ضرورت رہتی ہے.
ہماری زمین کے گیت 200 میل اوپر تک ہوا کا ایک کرا ہے جسے ہم فضا یعنی ایٹموسفیئر کہتے ہیں. یہ فضائی کرہ کئی قسم کی گیسوں مثلاً آکسیجن، نائٹروجن، ہائیڈروجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ وغیرہ کے علاوہ خاکی زراعت کا مجموعہ ہے. اس فضائی کرے میں ہونے والی تبدیلیاں ہی دراصل موسم پر اثر انداز ہوتی ہیں.
موسمیات کے ماہرین نے فضائی کرے کو تین حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے. ان میں سب سے نچلا حصہ زمین کی سطح سے شروع ہو کر تقریباً 10 میل اوپر تک ہے. اسے کرے اول یعنی ٹروپوسفیئر کہتے ہیں.
کرے اول سے اوپر کرے قائم یعنی اسٹریٹوسفیئر ہوتا ہے جس کی گہرائی 15 میل تک ہے اور آخر میں آئینہ سفیئر آتا ہے جو کہ فضا کی آخری حد تک پھیلا ہوا ہے.
فضائی کرے میں ہونے والی تبدیلیوں کا باعث ہوا کی حرکات ہوتی ہیں اور ہوا کی ان حرکات کا سب سے بڑا باعث درجہ حرارت کی تبدیلیاں ہیں جو سورج کی گرمی سے زمین کی سطح پر واقع ہوتی رہتی ہیں. لیکن سورج کی حرارت کے علاوہ بھی کچھ وجوہات ہیں جو ہوا کی حرکات پر اثر انداز ہوتی ہیں. مثلا جنگل، پہاڑ، سمندر، دریا اور میدان. خود زمین کی گردش کا ہوا کی حرکات کے ساتھ گہرا تعلق ہے.
یہ تو آپ نے جان لیا کہ موسمی تبدیلیوں کا زیادہ تر انحصار ہوا کی حرکت پر ہے، لیکن ہوا کس طرح حرکت کرتی ہے یہ جاننا بڑا ضروری ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہوا ہر وقت حرکت کرتی رہتی ہے، کبھی ساکن نہیں ہوتی. درختوں کی چوٹیوں، پتوں اور ٹہنیوں کے ہلنے اور لہرانے کی وجہ کیا ہے؟ ہوا کی حرکت. بلکہ ہوا تو اس وقت بھی حرکت کر رہی ہوتی ہے جب درختوں کی ٹہنیوں تک ساکن نظر آتی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس وقت ہوا کی رفتار بڑی سست ہوتی ہے.
سورج کی حرارت جو مسلسل ہم تک پہنچتی رہتی ہے، زمین کی سطح پر اور ہوا کے اندر پائے جانے والے ان گنت چھوٹے چھوٹے خاکی ذرات کو گرم کر دیتی ہے. ان کے گرم ہونے سے ہوا بھی گرم ہو جاتی ہے. اصول یہ ہے کہ گرم ہو کر ہوا پھیلتی ہے اور ہلکی ہو کر اوپر کو اٹھتی ہے. چنانچہ کسی ملک یا زمین کے کسی حصے پر جب ہوا گرم ہو کر اوپر اٹھتی ہے تو اس طرح خالی ہونے والی جگہ کو پر کرنے کے لیے سرد ہوا آگے بڑھتی ہے. اس طرح سے ہوا میں حرکت ہوتی ہے. زمین پر یہ چکر چلتا ہی رہتا ہے، کہیں گرمی ہے کہیں سردی، ہوا کسی طرف سے آ رہی ہے اور کسی طرف کو جا رہی ہے.
ایک بات یاد رکھنے والی ہے کہ کسی جگہ جتنی زیادہ گرمی پڑے گی وہاں کی ہوا اتنی ہی زیادہ گرم ہو کر اتنی ہی تیزی سے اوپر اٹھے گی اور اتنی ہی تیزی سے دوسرے علاقے سے نسبتاً سرد ہوا اس کی جگہ لینے کے لیے آگے بڑھے گی. ہوا کی یہ رفتار بعض اوقات اتنی تیز ہوتی ہے کہ آندھی اور طوفان کی شکل اختیار کر لیتی ہے. گرم علاقوں میں چلنے والی لو اسی طرح پیدا ہوتی ہے.
سمندر کے آس پاس رہنے والوں نے اکثر دیکھا ہوگا کہ دن کے وقت سمندر سے خشکی کی طرف اور رات کو خشکی سے سمندر کی طرف ہوا چلتی رہتی ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دن کے وقت سمندر کی نسبت زمین کی سطح جلدی گرم ہو جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں وہاں کی ہوا بھی جلدی گرم ہو جاتی ہے. چنانچہ سمندر کی طرف سے سرد ہوا گرم ہوا کی جگہ لینے کے لیے چلنی شروع ہو جاتی ہے. رات کو سمندر کی نسبت زمین کی سطح جلد ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اس لیے زمینی ہوا بھی سرد ہو جاتی ہے. پانی کو زمین کی نسبت ٹھنڈا ہونے میں دیر لگتی ہے، اس لیے سمندری ہوا بھی دیر تک گرم رہتی ہے. چنانچہ رات کو خشکی کی طرف سے سرد ہوا سمندر کی طرف چلنے لگتی ہے.
ہوا ویسے ہی نظر نہیں آتی، لیکن ہوا میں مادے کی تمام خصوصیات پائی جاتی ہیں. مثلاً ہوا وزن رکھتی ہے، یہ گرمی سے پھیلتی اور سردی سے سکڑتی ہے اور دباؤ بھی ڈالتی ہے. گرم ہوا کا دباؤ اپنے پھیلاؤ کی وجہ سے کم اور سرد ہوا کا دباؤ زیادہ ہوتا ہے. ہوا ہمیشہ زیادہ دباؤ والے علاقے سے کم دباؤ والے علاقوں کی طرف حرکت کرتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم ہوا کا دباؤ معلوم کریں تو ہمیں موسم کے بارے میں کئی تبدیلیوں کا پہلے سے پتہ چل سکتا ہے. موسمیات کے ماہروں نے ہوا کا دباؤ معلوم کرنے کے لیے ایک آلہ بنا رکھا ہے جسے بیرومیٹر کہتے ہیں.
موسم کی تبدیلیوں پر ہوا کے دباؤ کے علاوہ ہوا کے رخ کا بھی بڑا زبردست اثر ہوتا ہے, کیونکہ مختلف سمتوں سے آنے والی ہوائیں کسی مقام کے موسم پر مختلف قسم کے اثرات پیدا کرتی ہیں. مثلا گرم ہوائیں گرمی, سرد ہوائیں سردی, اور بارش برسانے والی ہوائیں اپنے ساتھ نمی لاتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ موسم کے مطالعے کے لیے ہوا کے رخ کا جاننا بھی بڑا ضروری ہوتا ہے. ہوا کا رخ بتانے والے آلے کو باجنما کہتے ہیں. باجنما عام طور پر کسی بلند عمارت کی چوٹی پر لگایا جاتا ہے, کیونکہ اگر اس کے آس پاس کوئی اونچی عمارت یا درختوں کا جھنڈ ہوگا تو ہوا کے رخ کو تبدیل کر دے گا اور باجنما تک پہنچنے والی ہوا اپنی صحیح سمت برقرار نہ رکھ سکے گی, اور اس کے نتیجے میں باجنما بھی ہوا کا جو رخ ظاہر کرے گا وہ درست نہیں ہوگا.
ہوا کے رخ کے علاوہ یہ جاننا بھی ضروری ہوتا ہے کہ ہوا کی رفتار کیا ہے. اس کے لیے جو آلہ استعمال کیا جاتا ہے اسے رفتار پیمانہ کہا جاتا ہے. ہوا کی رفتار اگر 10-15 میل فی گھنٹہ ہو تو اسے تیز ہوا سمجھا جاتا ہے. لیکن بعض اوقات اس کی رفتار طوفانی شکل اختیار کر لیتی ہے. شاخیں توڑ دیتی ہے اور اس میں چلنا پھرنا دشوار ہو جاتا ہے. 55 میل سے زیادہ تیز رفتار ہوا سخت طوفان میں شمار ہوتی ہے. اس میں درخت جڑوں سے اکھڑ جاتے ہیں اور عمارتوں کو سخت نقصان پہنچتا ہے.
یہ تو آپ کے علم میں ہے کہ سردی اور گرمی کا موسم کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے. آپ کو یقیناً یہ بھی پتا ہوگا کہ سردی اور گرمی ناپنے کے لیے جو آلہ استعمال کیا جاتا ہے اسے تھرمامیٹر کہتے ہیں. تھرمامیٹر کئی قسم کے ہوتے ہیں. بخار کا درجہ حرارت معلوم کرنے والا سادہ سا تھرمامیٹر آپ نے اپنے گھر یا ڈاکٹر کے پاس ضرور دیکھا ہوگا. موسمیات کے ماہر اس سے قدرے مختلف قسم کے تھرمامیٹر استعمال کرتے ہیں.
اب آپ کو ایک دلچسپ بات بتائیں. حرارت, دباؤ اور نمی, یہ سب تو ہم بڑی آسانی کے ساتھ ناپ لیتے ہیں, لیکن محکمہ موسمیات والے بادلوں کا حساب بھی لگا لیتے ہیں. ظاہر ہے بادلوں کو ناپنے والا آلہ کا ابھی تک کوئی ایجاد نہیں ہوا. اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک اور طریقہ نکالا ہوا ہے. آسمان کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر آسمان کے 10 برابر حصے ہوں تو ان میں سے کتنے حصوں پر اس وقت بادل ہے. چنانچہ اگر مطلع بالکل صاف ہو تو 0 درجہ بادل ہوتا ہے, اور اگر یہ 10 میں سے 2 حصوں پر بادل ہو تو 2 درجہ بادل ہوتا ہے, اور اگر سارے آسمان پر بادل گھرے ہوئے ہوں تو 10 درجہ بادل ہوتا ہے.
پہلے محکمہ موسمیات والے صرف زمین پر ہی موسمی تبدیلیوں کا مطالعہ کرتے تھے, لیکن اب کچھ عرصے سے انہوں نے فضا کی طرف بھی دھیان دینا شروع کر دیا ہے. اس مقصد کے لیے کئی آلے ایجاد ہو چکے ہیں جن کو بڑے بڑے غباروں کے ساتھ باندھ کر اڑا دیا جاتا ہے. غباروں کے ساتھ لگے ہوئے آلات فضا کے مختلف طبقوں کا درجہ حرارت, ہوا کا دباؤ اور دوسری کئی قسم کی معلومات یا تو خود بخود ریکارڈ کرتے رہتے ہیں یا ریڈیو.
چابی سے دنیا کا دروازہ کھولا, یعنی دنیا الگ اور دین الگ کوئی چیزیں نہیں ہیں, بلکہ دین دنیا کا دروازہ کھولنے کا ذریعہ ہے. دین کے ذریعے سے اس کی چابی کی سے دنیا کا دروازہ کھولا, دنیا میں زندگی کا سلیقہ سکھایا, کس طریقے سے دنیا میں رہنا ہے اور بندوں کے کیا حقوق ہیں، اللہ کے کیا حقوق ہیں، آپس میں کس طریقے سے مل جل کر رہنا ہے اور گھر کے اندر کیسے رہنا ہے، معاملات کیسے طے کرنے ہیں، یہ تمام دین کے جو اصول ہیں اور دین کے جو طریقے ہیں دنیا کے لیے آئے ہیں. تو دین کی چابی سے انہوں نے دنیا کا دروازہ کھولا، ان کی طرح سے اس کائنات نے ان کی طرح کسی کو پیدا ابھی تک نہیں کیا، نہ کبھی ہوگا. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آئین دیا تھا، پھر اس کی ساری آئین کی تشریح اقبال کے کلام میں جگہ جگہ ملتی ہے کہ وہ آئین کیا تھا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، وہ قوم کون سی تھی جس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو پیغام دیا اور جس قوم کی تشکیل کی، اور وہ حکومت اس کے کیا اصول تھے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی.
ایک اور پہلو تو یہ پہلو ہے تو آسان سی، لیکن تھوڑا سا غور کرنے کی بھی ضرورت ہے. اگر آپ نے اسے غور سے سنانا تو یقیناً بوجھ لیں گے. چاہیے سنتے ہیں پہلی. محمود کے دائیں ہاتھ میں کچھ روپے تھے اور کچھ روپے بائیں ہاتھ میں. اگر وہ دائیں ہاتھ سے ایک روپیہ لے کر بائیں ہاتھ میں ڈال لے تو دونوں ہاتھوں میں روپے برابر ہو جاتے ہیں، لیکن اگر وہ بائیں ہاتھ والے روپے میں سے ایک روپیہ دائیں ہاتھ میں ڈال لے تو دائیں ہاتھ میں بائیں ہاتھ کے مقابلے میں یہ روپے دگنے ہو جاتے ہیں. اب آپ یہ بتائیں کہ محمود کے دائیں ہاتھ میں کتنے روپے تھے اور بائیں ہاتھ میں کتنے. دیکھیے بھائی، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ پہلی ہے تو آسان، لیکن آپ کی ذہانت آزمانے کو اس میں تھوڑی سی مشکل ڈالی گئی ہے. ہاں بھائی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے بھائی، ذرا ادھر آ کے نا میرے کان میں بتا دیجیے. کیا کہا؟ اچھا اچھا، ارے بھائی واہ، بالکل درست جواب ہے آپ کا. تو اچھا، تو میرے ساتھیو جو بچے نہیں بوجھ پائے نا انہیں ہم بتا دیتے ہیں. بھائی ایسا ہے کہ محمود کے ایک ہاتھ میں یعنی دائیں ہاتھ میں 7 روپے تھے اور بائیں ہاتھ میں 5 روپے. اگر اب وہ دائیں ہاتھ میں سے 1 روپیہ نکال لے اور بائیں ہاتھ کو دے دے تو دونوں ہاتھوں میں برابر روپے ہوں گے، یعنی 6-6 روپے. لیکن جب وہ بائیں ہاتھ سے 1 روپیہ نکال کر بائیں ہاتھ میں دے گا تو پھر بائیں ہاتھ کے مقابلے میں دگنے روپے ہو جائیں گے، یعنی دائیں ہاتھ میں 4 روپے اور بائیں ہاتھ میں 8 روپے. آسان بھی لگ لیں اور مزیدار بھی. اچھا جی بچوں، اب یہ آخر میں ایک لطیفہ آئیے سنتے ہیں. ایک صاحب بی اے پاس کر چکے تھے اور ملازمت کی تلاش میں تھے، لیکن ملازمت کی تو ملتی ہی نہیں تھی. دراصل انہیں بہت زیادہ بولنے کی عادت تھی. جہاں بھی انٹرویو کے لیے جاتے لمبی گفتگو شروع کر دیتے، اور پھر اس لمبی گفتگو میں کوئی ایسی بات کہہ جاتے کہ ان کو اس ملازمت کے لیے نااہل قرار دے دیا جاتا. ان کے دوست ان کو بہت سمجھاتے کہ بھائی جہاں انٹرویو کے لیے جایا کرو تو اتنی بھی بات کیا کرو جتنی تم سے پوچھی جاتی ہے. وہ صاحب وعدہ تو کر لیتے، لیکن جب انٹرویو کے لیے جاتے تو پھر بے قابو ہو جاتے. ان کو ایک انٹرویو کے لیے بلایا گیا. دوستوں نے خوب اچھی طرح سمجھا بجا کے بھیجا، اس لیے کہ وہ بڑے ٹھہرے ٹھہرے انداز میں بول رہے تھے. انٹرویو لینے والے صاحب نے پوچھا،
جی آپ کا نام؟
اشد محمود.
اچھا صاحب، آپ کے یہ سرٹیفکیٹ بتاتے ہیں کہ آپ نے میٹرک فرسٹ ڈویژن میں کی، ایف اے سیکنڈ ڈویژن میں، اور پھر بی اے میں آپ کی تھرڈ ڈویژن آئی. یہ آپ کی پوزیشن ہر دفعہ کم کیوں ہوتی گئی؟
وہ بھی دراصل میں میٹرک تک تو خوب دل لگا کے پڑھا کرتا تھا. دن میں تقریباً 12-12 گھنٹے. بعض اوقات میری والدین مجھ سے کہا کرتے کہ دیکھو تم تھوڑا سا آرام بھی کر لیا کرو، لیکن مجھے تعلیم کا ایسا شوق تھا کہ میں کسی کی سنتا ہی نہیں تھا.
اچھا،
لیکن میٹرک کرنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ اصل سے پڑھائی ہی نہیں ہے بلکہ سیر و سیاحت سے بھی انسان بہت کچھ سیکھتا ہے.
اچھا،
اب آپ ہی بتائیے کہ شیخ سعدی یا وارث شاہ وہاں کس یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کر کے آئے تھے؟ انہوں نے جو کچھ بھی حاصل کیا اپنے ذاتی تجربات اور مشاہدات سے ہی حاصل کیا، اسی لیے پڑھائی میں میری دلچسپی قدر کم ہوگی اور
میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں. یہ بتائیے کہ اگر آپ کو یہ ملازمت دے دی جائے تو آپ اس ادارے کے لیے کیا کریں گے؟
بھلا یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ میں اس ادارے کے لیے دن رات محنت کروں گا، میں ہر وہ کام کروں گا جس کی بدولت یہ ادارے دن دگنی اور رات چوبیس تک ہی کرے گا. میں اس ادارے کو دنوں میں زمین سے آسمان پر پہنچا دوں گا.
آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ جو آپ نے آج اس انٹرویو کے لیے وقت نکالا ہے اس کا میں شکر گزار ہوں، لیکن مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کو یہ ملازمت نہیں دے سکتا.
لیکن آخر کیوں؟
وہ اس لیے کہ ہم اپنے اس ادارے کو آسمان پر نہیں زمین پر ہی رکھنا چاہتے ہیں.
اچھا بھی پیارے بچے، کیسا لگا آپ کو بولے پوچھا؟ تو جناب اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام اب ختم ہونے کو ہے. اچھا جی بچوں، اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا اور آج پھر یاد دہانی کروا رہی ہوں کہ کیسے ڈائجسٹ صرف اس وقت ہی سننا ہے جب آپ دوسرے کاموں سے فارغ ہوں. یہ صحیح ہے کہ کام کے ساتھ تفریح بھی ہونی چاہیے، لیکن جناب صرف اس وقت جب آپ اسکول کا کام ختم کر چکے ہوں، نماز ادا کر چکے ہوں. امید ہے کہ آپ ہماری باتوں کی طرف سے دھیان دیں گے. اچھا بھائی، آج کا کیسے ڈائجسٹ آپ کو کیسا لگا اس کے بارے میں آپ کی رائے کا ہمیں انتظار رہے گا. ہمارا پتہ اور ٹیلی فون نمبر اس کیسٹ کے کور پر موجود ہے. اب اجازت، آئندہ میں آپ کی دلچسپی کی اور بہت سی نئی چیزیں لے کر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. خالد آبادی کو اجازت، خدا حافظ.